بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مجالس ابرار جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے اسے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے عذر کیا کہ میرا دہبند نیچے لٹک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ عمل تمہارے عذر کے عیب سے زیادہ عیب دار ہے، اونچا کرو. یعنی وہ صحابی عذر کر رہے تھے کہ میرا دہبند نیچے لٹک جاتا ہے، ٹخنے میرے ڈھک جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو قبول نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عذر عیب سے زیادہ عیبدار ہے، عذر کے عیب سے زیادہ عیبدار ہے، اونچا کرو. یعنی ٹخنے کھول کر رکھنا واجب ہے، اس کا ڈھانکنا حرام ہے جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں مردوں کے لیے. دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا کہ کیا تمہیں ہمارے طرز و طریقے سے رغبت نہیں ہے؟ جو صاحبان پاجامے کے نیچے بند جانے یا کھسک جانے یا عدم فخر وغیرہ کا عذر کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم تکبر سے ایسا نہیں کرتے یا فخر سے نہیں کرتے، ان کو انصاف سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیش نظر رکھتے ہوئے خوب غور کر لینا چاہیے. بعض واقعی معذورین کے عذر کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمانے کے بعد قبول نہیں فرمایا اور اس فعل سے منع فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کو بھی اس معاملے میں قبول نہیں فرمایا بلکہ ٹخنا کھلا رکھنے کا حکم فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ پاجامے کا لٹکا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. ایک اور روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ ایسے شخص کو نگاہ رحمت سے نہ دیکھے گا. بنداز کرتا ہے جو حالت غضب میں دنیا میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے وہ بھی محروم رہے گا، رحمت سے محروم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہی ہے. جب ناپسندیدہ حالت میں اللہ بندہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے کیسے دیکھیں گے؟ لہذا دنیا میں بھی ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، خاص رحمت سے. ارشاد فرمایا کہ وعظ جب ہو رہا ہو تو سب کو خاموشی سے سننا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ وعظ جب ہو رہا ہو تو سب کو خاموشی سے سننا چاہیے. اس وقت کسی کو وہاں پر تلاوت یا کوئی وظیفہ نہ پڑھنا چاہیے. دیکھیے آپریشن روم میں کس قدر خاموشی رہتی ہے، یہی روحانی علاج میں خیال ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دور حدیث میں صرف اس طالب علم کو داخلہ ملتا تھا جو تہجد گزار ہوتا تھا. حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی کے ہاں رحمۃ اللہ تعالی مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی پڑھنے آئے، کھانا آیا تو صرف روٹی کھا لی اور سالن واپس کر دیا. شاہ صاحب کو تشویش ہوئی، دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ حضرت عام طور پر دلی کے سالن میں کھٹائی پڑتی ہے اور یہاں آموں کی خرید و فروخت پھلوں کے آنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے جو بے فاسد ہے. حضرت شاہ صاحب نے خوشی سے فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں فرشتہ پڑھنے آیا ہے. ایسے طالب علم ہوا کرتے تھے. نواب قطب الدین صاحب جو مظاہر حق کے مصنف ہیں، ہم روزانہ پڑھ کے سناتے ہیں مظاہر حق جو مشکاۃ شریف کی شرح ہے، اس کے مصنف نواب قطب الدین علامہ نواب قطب الدین خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے استاد شاہ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے ساتھی مولانا مظفر حسین صاحب کی دعوت کی. شاہ صاحب نے قبول فرما لی اور مولانا مظفر حسین صاحب نے انکار کر دیا. شاہ صاحب سے اس کی شکایت کی گئی. آپ نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ نواب صاحب آج کل مقروض ہیں اور دعوت میں تکلف کرتے ہیں، لہذا اتنی رقم انہیں ادائیگی قرض میں صرف کرنی چاہیے. شاہ صاحب نے بھی دعوت منسوخ کر دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعوت میں شریک نہ ہوئے اور مولانا خلیل احمد صاحب اور حضرت شیخ الہند شریک ہوئے. ان اکابر کے پاس شکایت کی گئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت نہیں کی. مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مولانا تھانوی کا تقویٰ بڑا ہوا ہے. اب شیخ الہند کا جواب سنیے. فرمایا کہ ہم اور وہ ایک ہیں، البتہ مولانا تھانوی کو عوام کے حالات کی زیادہ خبر ہے. اب مولانا تھانوی کا جواب سنیے. فرمایا بھائی میری مثال حدود سلیمانی کسی ہے، اس کو ایسی خبر لگ گئی تھی غائب ہونے سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ تھی. اللہ اکبر، کیا ایک دوسرے کا ادب تھا اور اپنے کو کس طرح مٹایا. یہ تو ان اکابر کا معمول سنا، اور آج بہت سے ان اکابر کا نام لینے والے رات دن ایک دوسرے کی غیبت، تبصرہ، تنقید، بدگمانی کو مشغلہ بنا کر اپنے اعمال نامے کو سیاہ کر رہے ہیں. علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے اوپر جو انعامات الہیہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھ پر ایک دشمن مسلط ہے جو مجھے بہتان اور غیبت سے اذیت پہنچایا کرتا ہے، اور مجھے اضطراری طور پر یہ سنت انبیاء علیہ السلام حاصل ہو گئی. ارشاد فرمایا کہ جائز عمل اگر سبب گناہ کا ہو جائے تو وہ جائز بھی ناجائز ہو جاتا ہے. جس طرح قیمتی کپڑا مثلاً 200 روپیہ گز کا پہننا بھی جائز ہے، مگر اس کے پہننے سے اگر دل میں بڑائی آ جائے تو ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ یہ کپڑا عجب اور کبر کا سبب ہوا. ارشاد فرمایا کہ ظاہری وضع قطع صلحا کی رکھنا، نیک لوگوں کی رکھنا، باطن کی حفاظت کا تالا ہے. جس طرح دکان کے اندر مال ہو اور باہر دروازے میں تالا نہ ہو تو چور حملہ کرتا ہے اور اندر کے مال کی خبر نہیں، اسی طرح ظاہری وضع قطع اگر صالحین کی نہ ہوگی اندر کے مال کی خیر نہیں. ارشاد فرمایا کہ ظاہری وضع قطع صلحا کی رکھنا باطن کی حفاظت کا تالا ہے. جس طرح دکان کے اندر مال ہو اور باہر دروازے میں تالا نہ ہو تو چور حملہ کرتا ہے اور اندر کے مال کی خیر نہیں، اسی طرح ظاہری وضع قطع اگر صالحین کی نہ ہوگی تو باطن کی صلاحیت کی خیر نہیں. فاسقوں کی مشابہت اور صورت سے فسق کی حقیقت بھی اتر جائے گی. ارشاد فرمائے کہ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ حاصل کرو، مگر کیسے حاصل ہوگا؟ مشائخ اور بزرگان دین کی صحبت سے. صادقین کی یہی تفسیر ہے، کونو مع الصادقین، جب ان کی صحبت سے خدا کا خوف اور استحضار حاصل ہوگا گناہ کی ہمت نہ ہوگی. آگے جو مثال آ رہی ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے ایک ہی تو گناہ ہے، چلو باقی تو ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، ایک ہی گناہ. تو جب ان کی سو فرمایا کہ دیکھیے ایک آدمی نے جرم کا ارتکاب کرنا شروع کیا مگر پولیس افسر کو دیکھ لیا، فوراً خاموش اور جرم سے باز رہے گا، اس کے سامنے اب جیب نہیں کاٹے گا. اسی طرح تقویٰ حاصل ہونے پر سارے کام ٹھیک کرے گا. ہم لوگ کل کے ناشتے کا انتظام آج ہی سے کرتے ہیں، کل کی سردی یا گرمی کا انتظام پہلے ہی سے کرتے ہیں. بس اگر حساب کتاب پر یقین ہے تو بھائی اس کی تیاری بھی ضروری ہے. نمازوں کی قضاء عمری، روزوں کی قضاء، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، تمام حقوق العباد کا خیال اور انتظام ابھی سے شروع کر دیجئے. علماء دین سے مشورہ کیجئے اور عمل شروع کیجئے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. ہو رہی ہے عمر مثل بس کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. سانس ہے ایک رہروے ملک عدم، سانس ہے ایک رہروے ملک عدم، دفتن ایک روز یہ جائے گی تھم. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد اسی مراقبے کی تعلیم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، یعنی حقائق کو تسلیم کرنے والو، غور و فکر کرو کہ کل کے لیے کیا اعمال کیے ہیں، یعنی اے ایمان والو تیاری کر لو کہ کل کیا کیا حساب کتاب ہوگا، اور یہ دھیان رکھو کہ حق تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ایک پولیس افسر کے دیکھنے سے جرم سے باز رہے اور احکم الحاکمین کے باخبر ہونے اور دیکھنے سے کیا معاملہ ہونا چاہیے خود عقل سے فیصلہ کر لو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. وعن ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری واللہ لا ادری فانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم. رواہ البخاری. حضرت ام علاء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اگرچہ اللہ کا رسول ہوں لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف اس وقت وارد ہوئی جب حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو قبائل مہاجرین صحابہ میں سے تھے، انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی موت کے بعد ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور آنسو بہائے اور بہت عنایات فرمائیں. ایک عورت جو وہاں حاضر تھی کہا کہ اے ابن مضعون، بہشت تجھ کو مبارک ہو کہ عاقبت تیری بخیر ہے. پس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کو زجر و تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ غیب کے فیصلوں پر ایسے یقین کے ساتھ دعویٰ کرنا اور پھر روبرو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی جرت سے بولنا بے ادبی اور نادانی ہے. اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے متعلق یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ دراصل آپ کا غلبہ استعظار عظمت و کبریائی حق سے راہ ادب اختیار کرنا تھا اور حقیقت کلام کی مراد نہیں. یہ مراد ہو کہ عاقبت کا حال تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں، اگرچہ مجملن آپ کو علم تھا کہ عاقبت جملہ انبیاء علیہ السلام کی بخیر ہے، یا مراد یہ ہو کہ میں نہیں جانتا کہ موت سے مروں گا یا قتل سے، اور نہیں جانتا میں کہ تم پر اگلی امتوں کی طرح عذاب نازل ہوگا یا نہیں. اور حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس آیت کے نزول سے قبل ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہوا کہ آپ کی عاقبت بخیر ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، لباس کی سنتوں میں سے بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا، قمیض کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں پاؤں، پاجامہ شلوار یا لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں، ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. ترجمہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. امامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا. سیاہ ساقہ باندھنا مسنون ہے، شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے، ٹوپی پہننا بھی سنت ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سن 6 ہجری غزوات کا بیان ہے. بنی قریظہ کے 6 مہینے بعد آپ بنی لحیان کی طرف غزوے کے ارادے سے چلے. وہ خبر سن کر پہاڑوں میں بھاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 روزہ مقیم رہ کر فوج کے دستے مختلف جوانب بھیجے، مگر وہ لوگ ہاتھ نہیں آئے. آپ 14 دن کے بعد واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے. پھر سری نجد کا واقع ہوا، یعنی آپ نے ایک لشکر نجد کی جانب بھیجا. وہ بنی حنیفہ کے رئیس سمامہ بن اسال کو پکڑ لائے اور وہ بعد گفتگو کے مسلمان ہو گئے. اسی سال ذی‌قعدہ میں قصہ حدیبیہ کا واقعہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے یہ خواب بیان کیا. اصحاب تو شوق و تمنائے مکہ میں بے قرار تھے. خواب سن کر تیاری سفر کی کر دی اور آپ بھی مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ متصل مکہ کے پہنچ گئے. اور قریش نے سن کر کہا کہ ہم مکہ میں ہرگز نہ آنے دیں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے پھر کر حدیبیہ پر مقام کیا. یہ ایک کنواں ہے، اس کے پاس میدان ہے، آپ وہاں ٹھہرے. پھر ایک دراز قصے کے بعد، جو کہ بخاری شریف میں مذکور ہے، اس پر صلح ہوئی کہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں اور 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، اور 10 برس مدت صلح کی ٹھہری. اس عرصے میں فیما بین لڑائی نہ ہو اور آپ کے حلیفوں سے قریش نہ لڑیں اور قریش کے حلیفوں سے آپ نہ لڑیں. حلیف کہتے ہیں عہد موافقت باندھنے والے کو. اور وہاں بنی بکر اور بنی خزاعہ 2 قبیلے تھے. خزاعہ آپ کے ساتھ ہم عہد ہوئے اور بنی بکر قریش کے ساتھ. اس کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے. اور اسی سن میں حدیبیہ کے قبل واقعی بھی نے چند سرایا ذکر کیے ہیں، مثلا ربیع الاول یا آخر میں عکاشہ بن محسن کو 40 ہمراہیوں کے ساتھ غمر کی طرف بھیجا. وہ لوگ خبر سن کر بھاگ گئے. ان کے 200 اونٹ ہاتھ آئے، جن کو لے کر مدینہ آ گئے. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالقصہ کی طرف بھیجا، وہ لوگ بھی بھاگ گئے. ایک شخص ہاتھ آیا، وہ مسلمان ہو گیا. اور محمد بن مسلمہ کو 10 آدمی لے کر بھیجا. غنیم چھپ کر بیٹھ گئے. جب مسلمان سو گئے، دفتن ان پر آ گرے اور سب کو شہید کر دیا. صرف محمد بن مسلمہ زخمی ہو کر لوٹے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم.